الله تعالى معكم يا اخي الروح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. مناجات کے اشعار ہیں میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و راج معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا.
رحمت سے رحمت سے کر رے خبر رحمت سے
چھوڑا کر
ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ عطر کی شیشی بعض اوقات بہت ہلکی سادی سی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں کچے شیشے کی ہوتی تھیں شیشیاں ابھی بھی, تو وہ 2 روپے کی شیشی نہیں ہوتی تھی, لیکن عطر اس کے اندر اتنا قیمتی کہ بعض عطر 1 لاکھ روپے کا تولا ہے, بعض ہے 50,000 کا تولا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی سی شیشی بہت قیمتی ہوتی ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے, یعنی جو کچھ برتن میں بھرا ہوتا ہے تو برتن کی قیمت بھی اس چیز سے ہوتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے. اگر شیشی کے اندر پیشاب بھرا ہوگا تو کوئی اس شیشی پر تھوکے گا بھی نہیں, اور اسی شیشی میں عرق گلاب ہوگا تو اس کی قیمت کریں گے, اس کی قدر کریں گے, اور اسی شیشی کے اندر وہی 2 روپے والی شیشی کے اندر یہ عطر مشک ہوگا تو اس کی اور زیادہ قدر کریں گے, اور اگر عطر عود ہوگا تو اس کی اور زیادہ قدر کریں گے, وہ اور زیادہ قیمتی ہے. اسی طرح میرے دوستو عزیزو, جس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جتنا خاص ہوگا, جیسی اللہ تعالیٰ سے نسبت عطا ہوگی اس کو, اسی قدر وہ زندگی قیمتی ہے. تو جینا تو اصل جینا یہی ہے, باقی تو جانور بھی کھاتا پیتا ہے, وہ بھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اور ان کی فکر کرتا ہے. تو یہ جانورانہ زندگی انسان کو زیب نہیں دیتی, انسان کو تو انسانیت ہی زیب دیتی ہے. میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہم علینا کا ملفوظ ہے, فرماتے ہیں کہ انسان ہونا بڑی بات ہے, انسان ہونا بڑی بات ہے, اور انسان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کا حامل ہو, اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کا حامل ہو, یہ شریعت کا حامل ہو, سنت کا حامل ہو, یہ ہے انسان. انسان صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے, ذکر اذکار پڑھ رہا ہے, لیکن اس انسانیت تو اس کے اندر ہے نہیں, انسانیت کا جو ہے ادب اس میں ہے نہیں, انسانیت کی قیمت اس میں ہے نہیں, انسانیت کا احترام اس میں ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ محترم کو مخاطب کر کے کچھ اس طرح سے فرمایا تھا کہ اے کعبہ, تیری عظمت مسلم, تیرا رتبہ مسلم, تیرا مقام مسلم, لیکن ایک مومن کی آبرو تجھ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. مگر یہ جو انسانیت کا سبق ہے, یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. زیادہ سے زیادہ دین ہمارے اندر اتنا ہی ہے کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اللہ اللہ کر لیا, تلاوت کر لی, وہ بھی کتنے لوگ اس میں سستی اور غفلت کا شکار ہیں. ذرا کوئی پریشانی آتی ہے سب ذکر نوازے چھوڑ چھاڑ بیٹھ جاتے ہیں, نمازوں میں سستی. میں عرض کرتا ہوں بلکہ بزرگوں ہی کی بات ہے کہ نفس کی مخالفت کرنی چاہیے, تب انسان انسان بنتا ہے, تب انسان مٹتا ہے. اگر یہی نفس کا مٹانا کافر کرے, مشرک کرے, تو اس کو بھی شوق سے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن یہی نفس کا مٹانا مسلمان کرے تو پھر اس کی زندگی قیمتی ہے. کافر کتنا بھی نفس کو مٹائے وہ جانور ہی رہے گا, بلکہ جانور سے بدتر رہے گا. جب تک ایمان اس کے دل میں نہیں ہے, جب تک ایمان نہیں لاتا ہے, جانور سے بھی بدتر رہے گا. لیکن یہی نفس کا مٹانا اگر مسلمان کرتا ہے تو مسلمان کی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے, وہ انتہائی باقیمت ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ ہاضا ابو ذر, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ آپ آسمان والے ہیں, آپ زمین والوں کو کیسے جانتے ہیں, بے شک یہ ابو ذر ہیں لیکن آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنا مدینہ میں مشہور ہیں اس سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبی مذا کا, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے 2 وجہ بتائی کہ ایک تو تلاوت, کثرت تلاوت سورہ قل ھو اللہ احد, اور دوسری وجہ بتائی لصغر ہی لنفسہ, کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں, اپنے کو مٹا دیا ہے انہوں نے. یہ مٹنا جو ہے یہ ان کے رتبے کی بلندی کی علامت بن گیا, دلیل بن گیا, ان کے رتبے کی بلندی کا سبب بن گیا. ہاں, جو اللہ تعالیٰ کی معلومات فرماتے ہیں کہ جو اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں وہ گرا ہوا ہوتا ہے, اور جو اپنی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے کہ میں سب مسلمانوں سے سب سے کم تر ہوں, تو وہ انسان اللہ کے دربار میں اس کی قیمت بڑی ہوئی ہوتی ہے, اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ نفس کا مٹانا ہے, نفس کی مخالفت کرنا ہے. اب کوئی پریشانی یا کوئی تشویش کی بات آ گئی اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور شیطان ہمیں مایوس اور اداس کر کے اور سست اور بے عمل بنا دیتا ہے. تو یہاں پر نفس کی مخالفت منظور ہے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نفس کی مخالفت کرنا, ہر وقت نفس کی مخالفت کرنا, نیک کام کے اندر نفس کو لگانا. اب نفس کی مخالفت یہ نہیں کہ نیک کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ برائی کرو بھائی, مقصد یہ ہے کہ نفس جو ہے طاعت میں سستی دکھا رہا ہے, سستی کی طرف لے جا رہا ہے, تو اس کی مخالفت کر کے چستی اختیار کی جائے. سراسر تصوف ہے نفس کی مخالفت. حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہندو ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا. وہ کافی جو ہے اس کے اندر جو ہے نفس کی مخالفت سے بہت عجیب عجیب باتیں پیدا ہو گئیں, اور آپ کی صحبت میں وہ آیا کرتا تھا لیکن اسلام نہیں لایا تھا. ایک دن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تیرا اسلام لانے کو جی چاہتا ہے؟ وہ نے کہا بالکل نہیں. اس نے کہا میرا تو اسلام لانے کو جی نہیں کرتا. تو فرمایا کہ تیرے استاد نے تجھے کیا سکھایا تھا؟ اس نے کہا استاد نے سکھایا تھا نفس کی مخالفت کرو, جو دل میں آئے اس کے خلاف کرو. بس اس نے جب سوچا کہ میرے استاد نے تو مجھے نفس کی مخالفت سکھائی تھی, تو یہاں بھی مجھے نفس کی مخالفت کرنی ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو گیا. اس کے بعد حضرت گنگوئی کی تربیت سے اخلاص بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا اس کو. تو میرے دوستو آج یہ ہے کہ نفس کی مخالفت ضروری ہے, نیک کام کی طرف اس کو راغب رکھنا, اور اگر راغب نہیں ہوتا تو کان پکڑ کے اس طرف لگانا. بچہ پڑھتا نہیں ہے, بار بار کہنے کے باوجود پڑھ نہیں رہا ہے, تو کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا کان مروڑ دیتے ہیں, کچھ چپت لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ پڑھے, ورنہ اس کا نقصان ہوگا. تو میرے دوستو ہماری آخرت کا نقصان ہوتا ہے. جہاں کوئی بات ذرا سی تجویز کی آ گئی فوراً ہی جو ہے پڑ گئے پلنگ پہ, اور فوراً ہی جو ہے وہ غم میں لپٹ گئے, تو یہ اچھا نہیں ہے. شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہمیں طاعت میں سستی لا کر خدا کے راستے سے محروم کرے, خدا کے قرب سے محروم کرے, جنت کے خزانوں سے محروم کرے. تو یہ دنیا تو تھوڑے مدت کی ہے, اس کو ہمیں جیسے ہمارے شیخ دامت الخاتون فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, جلدی جلدی وہ کام کرو جس سے ہمارے جنت کے خزانے جمع ہوں. خزانے پہ یاد آیا, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے خزائن میں لکھا ہے صبح شام کے معمولات میں, خزائن قرآن و حدیث میں, کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا ورد بڑا نافع ہے, اور حدیث پاک میں اس کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے. کہ بندہ اس میں اقرار کرتا ہے کہ میری کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے کی اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی, مگر اللہ کی مدد کے ساتھ, اللہ کی معاونت کے ساتھ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے آسمان پر فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم, کہ میرے بندے نے میری تابعداری شروع کر دی اور میری جو ہے نافرمانی سے اعراض کیا اور تسلیم کیا اس نے. تو یہ اللہ تعالیٰ بطور فخر آسمان پر فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم, کہ تمام امور کائنات میرے سپرد کر دیے, میری تابعداری کی میرے بندے نے اور تمام امور میرے سپرد کر دیے. اس کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور توفیقات سے نواز دیتے ہیں, طاعت سے نواز دیتے ہیں, طاعت کی توفیقات سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. تو اپنے معمولات میں بہت سے لوگ کرتے ہی ہوں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, صبح شام سات سات مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. غرض یہ کہ یہ کوئی معاملات پیش آ جاتے ہیں تشویش اور رنج کے, تو ایسے موقع پر طبیعت یہ چاہتی ہے کہ پڑھ جاؤ, خاموش پڑھ جاؤ, سو جاؤ, لیٹ جاؤ, لیکن ایسے موقع پر نفس کی مخالفت کرنی چاہیے اور اپنی طاعت کو اور زور و شور سے انجام دینا چاہیے اور جوش و جذبے سے انجام دینے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح شیطان کا منہ کالا ہوگا اور اس کی جو مشن ہے وہ ناکام ہوگا اور وہ بھاگ جائے گا کہ یہاں تو معاملہ الٹا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ طاعت کو بجا لانا ہے اور گناہوں کے تقاضوں اور سستی اور غفلت کے تقاضوں کی مخالفت کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات کبھی پیش آ جاتے ہیں یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں, کبھی کوئی برا بھی کہہ دیتا ہے, تو
تو جب کوئی برا کہے تو ہمیں بزرگوں کی تعلیم یہی ہے کہ ہم یہی سمجھیں کہ جتنا اس نے ہم کو برا کہا ہے ہم تو اس سے بھی برے ہیں. ابھی ہمارے عیب تو اس کے سامنے کھلے ہی نہیں ہیں کہ اگر کھل جائیں تو ہمیں تھوکے بھی نہیں. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک ہی عیب ہمارا کھلا ہے, ایک ہی برائی ہماری کی. تو اس سے وہ پشیمانی اور وہ رنج اور وہ اداسی نہیں پیدا ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات میں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکیم اور علیم اور خبیر ہونے کا استحضار رکھے اور حاکم ہونے کا بھی استحضار رکھے کہ جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیش آ رہے ہیں. ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. کہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ والے اللہ سے تعلق والے, یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے نسبت خاصہ کی ہم بھیک مانگیں اور ان اعمال کو اختیار کریں جن سے نسبت عطا ہوتی ہے. ذکر اللہ پر مداومت, گناہوں سے حفاظت محافظت اور اسباب گناہ سے مباعدت یعنی دوری, اور سنت پر مواظبت, سنت کا اہتمام کرنا, پابندی کرنا, ہر کام میں سنت کو اختیار کرنا, اور اہل اللہ کی مصاحبت یعنی کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. ان کاموں سے انشاءاللہ لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نسبت عطا ہوگی اور اس میں اس کی بقا بھی ہوگی اور ارتقا بھی ہوگی, یعنی اس میں ترقی بھی ہوگی, وہ باقی بھی رہے گا اور ترقی بھی رہے گی انشاءاللہ, اور ایک دن صاحب اقوا نسبت ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستو یہ کام کرنے کا ہے. جیسے نسبت عطا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنے اللہ پر بالکل تسلیم و رضا کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے اللہ والے, ایسے صاحب نسبت, جب ان کو بڑے سے بڑا کوئی غم آتا ہے تو بڑے بڑے غم کے پہاڑوں کو منجنیز میں رکھ کر اڑا دیتے ہیں, یعنی تسلیم و رضا کی برکت سے, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ دار فانی ہے, یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, یہاں کی خوشی بھی عارضی, یہاں کا غم بھی عارضی ہے, یہاں کی تنگی بھی عارضی ہے, خرافی بھی عارضی ہے, اور یہاں کی رنج بھی عارضی ہے, یہاں کا عیش بھی عارضی ہے, اور یہاں کی نعمتیں بھی سب کی سب عارضی ہیں. تو ان ایسی چیزیں, فنا ہونے والی چیزوں کا غم کیا کرنا. میرے شیخ رحم اللہ ایک عبارت عربی کی بیان فرماتے تھے کہ من ينظر الى مجار القضاء لا يفنی ایامہ فی مخاصمت الناس, کہ جس کی نظر مجار القضاء پر ہوتی ہے, فیصلے جاری ہونے کی جگہ, مجار القضاء معنی فیصلے جاری ہونے کی جگہ, یعنی اللہ کا عرش اعظم, فیصلے وہاں سے آتے ہیں. تو جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے, مراد یہ کہ جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ وہ علیم و خبیر بھی ہے, حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے, ہر دنیا میں کوئی پتا ہلتا ہے اس کی منشا کے بغیر نہیں ہلتا, جن کا یہ یقین بن جاتا ہے تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے وہ لوگوں کے جھگڑوں میں اور یہ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا, رنجیدہ ہو جانا, پریشان ہو جانا, تشویش میں مبتلا ہونا, یہ پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پھر یہ چیزوں میں کچھ بھی وہ نہیں ہوتا, یعنی تاثر ان کو دل میں نہیں آتا, وہ جانتے ہیں کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے. تو من ينظر الى مجار القضاء, ہماری نظر ہمیشہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ زمین ہلے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہمارا تعلق متزلزل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے. البتہ طبعی غم تو انسان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بات ایسی تکلیفیں پیش آتی ہے, لیکن اس کو اتنا اس کے لیے حساس ہو جانا, اس کو اتنی اہمیت دینا اور اس کو سوچ سوچ کر غم کو بڑھانا, یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی جو ہے یہ ایک رکاوٹ ہے, ایک حجاب ہے, اس کو دور رکھنا چاہیے, بلکہ اس کو نہ زیادہ سوچے اور نہ ہی زیادہ اس کو اہمیت دے اور اپنی نظر اللہ پر رکھے اور اس دار فانی کی فنائیت اور آخرت کی بقائیت اس کا استحضار کرے. کہ اصل تو ہمارا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اصل عیش اے اللہ ہمارا آخرت کا عیش ہے, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دوزہ کا کیا عیش و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے. یہ دنیا میں رہنے کا قاعدہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب, کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے کہ انا کا غریب اواد السبیل, یا تو رابطہ طے کرنے والا کہ بھائی اس کو راستے سے کوئی کام نہیں ہے, ذرا دیر کو اگر کہیں سایہ مل گیا تھوڑی دیر ستایا پھر اس کے بعد چل پڑا اپنی منزل کی طرف. اواد السبیل وحد نفس کا من اہل القبور, اور اپنے جان کو اپنے نفس کو اہل قبور میں سے شمار کرو, مردہ جیسے شمار کرو. اس کے دونوں مطلب ہیں میرے شیخ نے بیان فرمایا کہ ایک تو بھائی ہم مرنے والے ہیں, تھوڑے دن بعد ہمیں موت آنی ہے اور اس جہان سے ہمیں اگلے جہان میں منتقل ہونا ہی ہے, اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو مثل مردہ بدستے زندہ رکھیں. مثل مردہ بدستے زندہ, کہ زندہ آدمی مردے کو جس طرح غسل دیتا ہے الٹ پلٹ کر کے پانی بہاتا ہے تو مردہ کوئی اعتراض تو نہیں کرتا کہ مجھے درمت پلٹی دو درمت کروٹ دو ایسے کرو ایسے کرو, بلکہ جس طرح وہ سال اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں. تو اسی طرح جو یہ حالات کے اونچ نیچ ہے اور حالات کی جو یہ زمانے کے جو ارتداد ہیں اور یہ بدل ہیں یعنی بدلتے رہتے ہیں حالات, ان میں اسی طرح رہنا چاہیے کہ مردہ بدستے زندہ, کہ اللہ حی و قیوم کے گویا ہم دست مبارک میں ہیں, جس طرح چاہیں پالیں جس طرح چاہیں رکھیں, تنگی میں رکھیں فراقی میں رکھیں خوشی میں رکھیں غمی میں رکھیں, ہم ہر لمحہ ان پر فدائی رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو حالات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری طاعت میں سستی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے اللہ اور خلل آ جاتا ہے, یا کیفیات کو مقصود بنا لیتے ہیں کہ بھائی ابھی رنج آ گیا کیفیت تو ہے نہیں اللہ اللہ کا کیا فائدہ, یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے. تو ان دھوکوں میں نہیں آنا ہے بلکہ کام کیے جانا ہے, کام ہمارا کام کام کرنا ہے, آخرت بنائے جانا ہے. جیسے ایک کاریگر ہے صبح جاتا ہے فیکٹری میں اور سلائی کے کام اس کا ہے, اور اب جتنے زیادہ سے زیادہ پیس وہ بنا لے گا شام تک اتنی زیادہ اس کی دیہاڑی بن جائے گی, اتنی زیادہ اس کے پیسے بن جائیں گے. تو کوشش کرتا ہے کہ آرام کو بھی قربان کر دے, کھانے کا بھی وقت جلدی جلدی کھانا کھا کے گزارا کر کے جلدی جلدی وہ اس کو بناتا ہے مال کو. تو یہ دنیا ہمارا اسی طرح کا مسافر خانہ ہے کہ ہمیں جلدی جلدی اپنی آخرت کو بنانا ہے, اپنی جنت کو آباد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی رضا کا کمال ہمیں حاصل کرنا ہے, اللہ کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے. اور وہ ہوتی اسی طرح سے ہے جو میں نے عرض کیا کہ گناہ سے حفاظت, اسباب گناہ سے مباعدت, ذکر اللہ پر مداومت, اور سنتوں پر مواظبت, اور اہل اللہ کی مصاحبت. اگر اہل اللہ کی مصاحبت نہ ہوگی تو میرے عزیزو یہ چاروں کام جو پچھلے بتائے ہیں ان پر بھی مواظبت ہو نہ سکے گی, مداومت ہو نہ سکے گی. اہل اللہ کی صحبت وہ اکثیر ہے, وہ اکثیر عمل ہے کہ جس سے پورے کا پورا دین زندہ رہتا ہے, ایمان کامل ہوتا رہتا ہے, ایمان کی روشنی بڑھتی رہتی ہے, اور عمل کی طاقت اور عمل کا ذوق اور شوق اور وجدانی کیفیت روحانیت سب قائم رہتی ہے. اور اگر یہ چار کام ہوں لیکن صحبت اہل اللہ نہ ہو, تعلق اللہ والوں سے نہ ہو یا ان کے خادموں سے نہ ہو, مشاورت نہ ہو, اطلاع حال نہ ہو اور اتباع تجویزات نہ ہو, تو میرے دوستو رفتہ رفتہ یہ روشنی مدھم پڑھتے پڑھتے خدا نہ خواستہ یہ چراغ بجھ ہی نہ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمانی روشنی کو خوب ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وعن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم. رواہ البخاری. حضرت ام العلاء رضی اللہ تعالی عنہ انصائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت وارد ہوئی جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قبائل مہاجرین صحابہ میں سے تھے، انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آنسو بہائے اور بہت عنایات فرمائی۔ ایک عورت جو وہاں حاضر تھی کہا کہ اے ابن مظعون، بہشت تجھ کو مبارک ہو کہ عاقبت تیری بخیر ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زجر و تنبیہ فرمائی کہ غیر کے فیصلوں پر ایسے یقین کے ساتھ دعویٰ کرنا اور پھر روبرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی جرأت سے بولنا بے ادبی اور نادانی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ دراصل آپ کا غلبہ استعظار عظمت و کبریائی حق سے راہ ادب اختیار کرنا ہے اور حقیقت کلام کی مراد نہیں، یا یہ مراد ہو کہ عاقبت کا حال تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں، اگرچہ مجملن آپ کو علم تھا کہ عاقبت جملہ انبیاء علیہ السلام کی بخیر ہے، یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ موت سے مروں گا یا قتل سے، اور نہیں جانتا کہ تم پر اگلی امتوں کی طرح سے عذاب نازل ہوگا یا نہیں۔ اور حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے نزول سے قبل کا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ، آپ کے جو خطائیں ہیں جس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے یعنی وہ آپ نے کیا اور بعد میں کیا، وہ سب کا سب معاف فرما دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو یقین ہوا کہ عاقبت بخیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے، اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آتا تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جاتے چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقولات و مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں رتر یعنی خرمائے پختہ تازہ، پکی ہوئی کھجور تازہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ککڑی خرمائے پختہ تازہ کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا، روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، اور آپ نماز کے قبل خرمائے تر سے روزہ افطار فرماتے، اگر خرمائے تر نہ ہوئے تو خرمائے خشک سے، یہ بھی نہ ہوئے تو پانی سے، یعنی آپ تازہ کھجور سے بھی افطار فرماتے، اور خشک کھجور سے اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک سے، اور وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دونوں جہان ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بنا دے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور تمام مسلمانوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم۔